أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى،
سبحان الله سبحان الله،
ووجدك عائلا فأغنى، صدق الله العلي العظيم.
الله
آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ الضحا کی دو آیات تلاوت کی ہیں، اگرچہ ان دو آیات کے درمیان میں ایک اور آیت بھی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ایک ایسی ہستی سے نسبت رکھتے ہیں یہ ایام، بلکہ ان کے ساتھ چونکہ انہی آیات میں دو ہستیوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دو ہستیاں اتنی اہم تھی اللہ کے آخری رسول کے لیے کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے گئیں یہ دونوں ہستیاں، تو اللہ کا نبی اتنا غمگین ہوا کہ ایک دو یا چار دن نہیں بلکہ سارے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا. جس سال جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے جاتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا نبی شدت کے ساتھ غمگین ہوتا ہے، اور ان کے جانے سے مکہ کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے پروردگار عالم کی نظروں میں کہ پروردگار اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ اب مکہ چھوڑ دیجئے، مکہ میں جو آپ کے بہترین سہارے تھے، آپ کے پشت پناہ تھے، اب وہ نہیں رہے، آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. توجہ فرمائیں، جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں جیسے ابھی ہمارے عزیز برادر نے نعرہ لگوایا، منکرین ایمان ابی طالب، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. وہ شخصیات کہ جو مثلا ہماری نظروں میں مقدس ہیں، اور وہ لوگ جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے ان کی نظروں میں مقدس نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اپنے اور پرائے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اب پہلے سے بڑھ کر کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے رسول اللہ کے بعد کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت آئی، بالخصوص بنو امیہ اور ان کے بعد بنو عباس، توجہ فرمائیے گا، ان لوگوں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنی ناجائز حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا ان کا بس چل سکتا تھا، جتنی ان میں استطاعت تھی، انہوں نے رسول اللہ کے اس پاکیزہ خاندان کو، رسول اللہ سے قریبی نسبت رکھنے والی شخصیات کو امت کی نظروں میں خراب کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. دیکھیے، تعجب نہیں ہونا چاہیے، برا تو لگے گا ہمیں جب ہم سنیں گے، لیکن توجہ فرمائیے گا، تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی کی زبان سے جناب ابو طالب کے بارے میں یا کسی کتاب میں جناب ابو طالب کے بارے میں یہ بات پڑھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. تعجب نہ کریں، اس لیے کہ وہ قوم، وہ بغض رکھنے والے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ میں
فضائل کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فضائل رکھتا ہے آج بھی، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
وہ قوم کے جو صحابہ رسول میں سب سے زیادہ فضائل رکھنے والی شخصیت کے بارے میں ممبروں سے سب لان کروا سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں اس قسم کی بیہودہ باتیں بعض کتابوں میں شامل کر دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، مولا علی کا کی شخصیت کو بگاڑنا امت اسلام کے سامنے یہ زیادہ مشکل ہے، جناب ابو طالب کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا یہ آسان ہے۔ تو برادران اہل سنت کو یہ بات سمجھانی چاہیے اچھے طریقے سے کہ اس خاندان کو بنو امیہ نے سب سے پہلے، بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی دشمنی مشہور ہے۔ یہ جو امیہ تھا، بنو امیہ کا جد، اس کو جناب ہاشم سے شدید بغض تھا۔ جناب ہاشم خانہ کعبہ کے امور ان کے پاس تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، یہ سارے امور جناب ہاشم کے پاس تھے۔ عبد مناف ان کے والد کا نام ہے، ان کے والد کا نام جناب قصی ابن کلاب ہے۔ عبد مناف جب دنیا سے گئے تو وہ اپنے بیٹے ہاشم کو اپنی ساری ذمہ داریاں سونپ کر گئے۔ امیہ بغض کا شکار تھا، تو اپنے بغض کی وجہ سے اس نے ایک دفعہ جناب ہاشم سے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو گھوڑا دوڑانے کا یا اونٹ کی دوڑ کا، اور کہا کہ جو ہار جائے گا تو وہ پتہ نہیں 50 اونٹ کے 100 اونٹ ذبح بھی کرے گا اور 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا۔ مقابلہ ہوا اور خود امیہ ہار گیا۔ 10 سال اس نے کہاں گزارے، جو بعد میں اس خاندان کی مولا علی کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز بنا، شام۔ شام میں اس لیے دال زیادہ گلی تھی ان کی کیونکہ پہلے سے ان کا جد 10 سال جلا وطنی گزار چکا تھا، اپنی ہی خرابی کی وجہ سے، اپنی ہی لگائی ہوئی شرط ہار کے۔ اور اس خاندان کے لوگوں کو جو شام کی گورنرشپ دی گئی تھی، اس میں اس وقت کے جو خلفاء تھے وہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ سردار تھے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کے خلاف جو سب سے صف اول کا شخص تھا سرگرمیاں کرنے والا، جنگیں فوجیں تیار کرنے والا، وہ ابو سفیان۔ بعد میں جس بھی وجہ سے مجبوری کے طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا اثر و رسوخ تو تھا، بالآخر ان کی حیثیت تو تھی معاشرے میں، تو ان کے گویا کے شر کو دور کرنے کے لیے ان کو شام بھیج دیا گیا کہ آپ وہاں پہ جا کے سرداری کریں، یہاں پہ اپنی سرداری سے فتنہ نہ کریں۔ لیکن بہرحال اس بھی پالیسی کی سزا بعد میں نتائج جو بھگتنے پڑے وہ جناب امیر کو زیادہ بھگتنے پڑے، آپ سب تاریخ کو جانتے ہیں۔ تو شام کے ساتھ ان کا پرانا تعلق بھی تھا، امیہ نے 10 سال شام میں گزارے تھے، جو اپنی شرط وہ جناب ہاشم کے ساتھ ہار گیا تھا۔ جناب ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب جو جد ہیں، دادا ہیں رسول اللہ کے، ان کا زمانہ آیا۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو امیہ تھا یہ بد کردار تھا، جناب ہاشم پاکیزہ کردار کے مالک تھے، سخی تھے، امیہ کنجوس تھا، خسیس تھا۔ اگرچہ ضد میں آ کر بغض کی وجہ سے یہ بھی پیسے خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے بھی ہاشم جیسا سمجھیں، لیکن چونکہ اندر سے خسیس اور لالچی انسان تھا اور دوسری طرف سے وہ انتہائی پاکیزہ کردار کے مالک، اور یہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے زناکار تھا، بدکار تھا، اور اس نے ایک ایسی غلط حرکت کی تھی کہ جو عربوں نے پہلے نہیں کی ہوئی تھی، اس نے اپنی ایک بیوی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی تھی، ایک طرف پاکیوں کا سلسلہ ہے اور ایک طرف خباستوں اور نجاستوں کا سلسلہ ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا۔ جناب عبد المطلب آئے، جناب عبد المطلب انہوں نے، وقت کم ہے، یہ داستان ذرا لمبی ہے، بس اشارہ کرتا ہوں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے زمانے میں کچھ کام کیے تھے، مثلا محرم سے نکاح کرنے کو منع کر دیا تھا کہ محرم سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، چور کے ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ، اسی طرح چند اور باتیں ایسی تھیں، مثلا 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، کسی شخص کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی دیت کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ۔ جناب عبد المطلب کے دین ابراہیم پر اور توحید پرست ہونے پر یہ باتیں بھی دلیل ہے کہ جو احکام جناب عبد المطلب نے اپنے زمانے میں زندہ کیے، رسول اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلام میں بھی انہی احکام کو بحال رکھا۔ آپ توجہ فرمائیں، جو اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے عرب کی، مکہ وغیرہ کی اور اس علاقے کی، اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب بت پرست اور مشرک ہو گئے تھے، دین حنیف، دین ابراہیم، دین آئین توحید کو ماننے والے بھی تھے، لیکن بہت کم اور کمزور۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض اوقات یہ افراد خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ جاتے اور دعائیں مانگتے تھے خدا سے کہ اپنا آئین ہم کو بتا، اپنا آئین ہم کو سکھا، بت پرستی سے بیزار تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر جزیرہ عرب میں توحید پرست بھی موجود تھے، اگر عرب کے لوگوں کی حرکتوں پر اور ان کی عادتوں پر نگاہ ڈالیں اور رسول اللہ کے خاندان کی سیرت پر بھی نگاہ ڈالیں، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب بھی رسول اللہ کی رسالت کے اعلان سے پہلے، اگر ان کی سیرت پر نگاہ ڈالیں تو انسان کا دل گواہی دے گا کہ اگر دین حنیف پر تھے تو یہی لوگ تھے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان ابو طالب علیہ السلام پر باواز بلند صلوات،
اور یاد رکھیے جن دلوں کو اللہ تبارک و تعالی محبت اہل بیت کی دولت عطا کر دیتا ہے، ان کے اندر خود بخود اگر وہ مکتب اہل بیت میں باقاعدہ نہ بھی ہوں تو ان کے اندر خود بخود خداوند عالم ایسی باتیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے جذبات کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سننا چاہتا۔ اور میں آپ کی مثال دوں گا، ابھی میں نام نہیں لیتا، لاہور کے اندر ایک دیوبندی عالم دین ہے، مشہور ہے، ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کے خطیب بھی ہیں، اور ایک بہت مشہور کالج ہے لاہور کا، اس کے اندر وہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ تو ہمیں کسی دوست نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے، کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیوبندی مسلک سے۔ میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا. مکتب اہل بیت کا ماننے والا جذبات میں بھی تب آتا ہے جب اس کی عقل اسے کہتی ہے, بغیر سوچے سمجھے جذبات میں بھی نہیں آتا. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ لوگوں سے بالکل جب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا تھا تب لڑتے تھے مجبوراً, پہلے ہدایت کی کوشش کرتے تھے, پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. حتیٰ بعض لوگ جو ان کی توہین کرتے تھے جب جان لیتے تھے کہ یہ کسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کر کسی غلط جگہ سے پڑھ کر یا سن کر یہ کام کر رہے ہیں, تو انہی کے اخلاق میں جواب نہیں دیتے تھے. ان کا اپنا اخلاق تھا, اہل بیت کا اپنا اخلاق تھا. ان کا اخلاق شیطان کی طرف سے آتا تھا, دشمنان اہل بیت کا, مخالفین اہل بیت کا, اور اہل بیت کا اخلاق رحبان کی طرف سے آتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری انسانیت کی ہدایت تھی. لہذا آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے کہ کوئی شامی آتا ہے ان کے پروپیگنڈے کی زد میں آیا ہوا اور اہل بیت کے کسی فرد کو ان کے سامنے توہین کرتا ہے, کچھ نہیں کہتے, اور جب بات کر کے اپنی مکمل کر لیتا ہے اس کو محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, اور بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں برا بھلا کہہ رہا تھا, تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے قدموں پہ گرنے کا.
عظمت محمد وال محمد محمد.
آج بھی ہمیں جذبات کا بھی وقت ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں آتا ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ جس پر مجھے غصہ آ رہا ہے وہ نادانستہ یہ بات کر رہا ہوں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ان سے ملنے کے لیے گئے, توجہ فرمائیے گا. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ ملنا کس لیے چاہ رہے تھے. اس مسلک سے تعلق ہے کہ جن کی کتب حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ جہنم میں, اور ان کو کم درجے کی جہنم میں رکھا گیا, اور ان کا عذاب یہ ہے نعوذ باللہ کہ ان کے پیروں سے آگ جلانا شروع کرتی ہے اور ان کے دماغ تک آگ پہنچ جاتی ہے اور سارا کا سارا ان کو جلا دیتی ہے. یہ ادنا درجہ جہنم کا یہ لکھا ہوا ہے. اب جس نے وہ کتاب پڑھنی ہے, جس کی دین کا سرچشمہ وہ کتاب ہے, اس سے توقع رکھے کہ وہ وہیں سے بات کریں گے. لیکن ان کے دل میں ہم نے دیکھا کہ جب امام حسین کا نام لیتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. جس بات کے لیے ملنا چاہتے تھے وہ توجہ فرمائیے گا. جب بات یہ شروع ہوئی تو کہنے لگے کہ مجھے جو آپ سے ملنے کی خواہش تھی, آپ سے درخواست کرنے تھی کہ میں جناب ابو طالب کے ایمان پر ریسرچ کر رہا ہوں, تو میری آپ سے اس بات میں مدد کی درخواست ہے کہ آپ کے پاس جو دلائل ہیں جناب ابو طالب کے مومن ہونے کے اور مسلمان ہونے کے, اس میں میری ہیلپ کیجئے تاکہ میں ایمان ابو طالب اپنے لوگوں کو بتا سکوں. سلوات پڑھی.
علی کو فاتح بدر و غنید کہتے گئے, حسن کو نور شگے مشرقین کہتے گئے, وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس, کمال صبر و رضا کو حسین کہتے گئے, نعرہ حیدری یا علی.
سلوات پڑھیے محمد و آل
محمد. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد.
اگر ہم کو اہل بیت نے جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم میں سے اکثر اس ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں ہے, اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کی باتیں دوسروں کو جو نہیں جانتے ان کو پہنچانی ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ لڑ مر تو جائیں گے لیکن خود رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آج بہت سارے مثلا اہل بیت کا نام لینے والے بھی, اس نے اہل بیت کے مثلا شان میں یہ گستاخی کر, اس پہ لڑ مر جائیں گے لیکن وہی اہل بیت منتظر ہے کہ ہمارے شیعہ ان باتوں پر عمل کریں جو ہم چاہتے ہیں، تو ان کو بہت کم نظر آتے ہیں اہل بیت کے کلام کو سنجیدگی سے پڑھنے والے، سننے والے، اور اپنی زندگیوں کو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سائے میں لانے والے، یہ کم نظر آتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا آپ دیکھیں گے دین پر، دین کے نام پہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں، دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دین پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا معاشرہ اس طرح بن گیا ہے کہ کوئی باہر والا دیکھے تو اسلام کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اسلام کامل دین ہے، امن و امان آج غیر مسلموں کے شہر میں زیادہ ہے یا ہمارے شہروں؟ جی بتائیے، غیر مسلموں کے شہروں میں آرام و آسائش، بے روزگاروں کو مثلاً ہیلپ کرے سرکار گورنمنٹ، بیواؤں کو فنڈ دے گورنمنٹ، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے یا یورپ امریکہ میں ہوتا ہے؟ ادھر ہو رہا ہے، ہمارے پاس نہیں ہو رہا، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کے نام پر اختلاف کرنے اور جھگڑا کرنے اور لڑنے مرنے کو تیار ہیں، لیکن اس دین کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے پر تیار نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کا مکتب اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچائیں، اگر وہ کسی پروپیگنڈے کی زد میں ہے، ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہے، ایسی باتیں سن سن کے جوان ہوا ہے یا بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جو مکتب اہل بیت کے خلاف تھی وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم صبر و تحمل سے سنیں، اور اچھے طریقے سے جیسے قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے نصیحت کر کے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ ہم تو لڑنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ یہ سیرت اہل بیت اور تعلیم اہل بیت ہرگز نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور میں آپ کو عرض کروں، یہ نقطہ اہم ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہ ہم یعنی صرف ان معاملات کو جذبات سے ڈیل نہ کیا کریں۔ میں جب سے یعنی پاکستان میں آ کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کچھ نہ کچھ کام کرنے کی، تو خواہش رہتی تھی کہ اہل سنت سے ملا جائے اور ان سے مراسم اور تعلقات بڑھائے جائیں، ان سے بات چیت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو ایک دفعہ یہاں مسقط میں ماہ رمضان میں گیا، وہاں پر ایک ہمارے مومن تھے بہت ہی نیک، وہ کافی عرصے سے انہوں نے ایک قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، جس میں شیعہ تو ایک دو تھے اور باقی سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ وہ اپنی تفسیر پڑھ کے آتے تھے، یہ اپنی تفسیر پڑھ کے آتے تھے، اور بڑے اچھے انداز میں ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ تو میں ماہ رمضان کے لیے وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ، ویسے وہ ہر ہفتے میں ایک دن کیا کرتے تھے، ماہ رمضان کی برکت سے ہر روز ان کا درس تھا، تو وہ ہر روز انہوں نے مجھے دعوت دی ایک گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو میں نے شروع کر دی۔ تو اس جب ماہ رمضان کے آخری، میرے آنے کے آخری ایام آئے وہاں پر، تو بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے وہ اہل سنت۔ ان میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کوئی بات کرتے کرتے ایک ایسی بات کر دی کہ جو ہمارے عقیدے کے بالکل برعکس تھی، اور وہ بھی جناب ابو طالب کے بارے میں۔ اب وہ بڑے پیار سے، بڑی یعنی میرے بڑا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو رشتہ داریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب دیکھیں چچا تھے ابو طالب رسول اللہ کے، اور انہوں نے اتنی خدمات بھی کی، اتنا ساتھ بھی دیا، لیکن دیکھیں اسلام قبول نہیں کیا، اب وہ جہنم میں، رشتے کام نہیں آئیں گے۔ تو میں نے فوری بالکل ریئیکٹ نہیں کیا کہ اور تیرے پہ لانا تو فلان اور یہ کر کے، تو چلو جی وہاں سارا ماحول ہی خراب کر، لڑائی ہو جائے، میں نہیں کیا ایسا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ، یہ جو میں اس کو پہلے ابھی جان چکا ہوں، یہ اس کو بتایا ہی گیا، اس کو پتہ ہی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے بھی اسی ادب اور احترام سے میں نے ان سے مختصراً بیان کیا اور کہا کہ ہماری جو مکتب اہل بیت والوں کی شیعیان علی ابن ابی طالب کی جو رائے ہے اور عقیدہ ہے جناب ابو طالب کے بارے میں وہ ہرگز ایسا نہیں. پھر جو ہمارے پاس کچھ دلائل تھے وہ دلائل ہم نے ان کے سامنے رکھے. آپ یقین کریں کہ وہ بندہ شدید شرمندہ ہو گیا اور معذرت کی اس نے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے فوری طور پر, چونکہ ان کی ایج جن کی میں بات کروں ان کی ایج کو 55-60 سال کے برابر تھی, سفید داڑھی تھی ان کی ساری, تو میں نہیں کہتا انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہوگا, لیکن وہ جو بات انہوں نے کی تھی اظہار کیا تھا اس پر شرمندہ ہو گئے کہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ مثلاً آپ کی رائے اس کے مطلب اس مسئلے میں دوسری رائے. یہ طریقہ بہتر ہے کہ آئندہ ایک ایسی زبان کے جو بار بار ایک ایسی چیز کا ذکر کرے کہ جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, اس زبان کو آپ اچھے طریقے سے اچھی حکمت سے ایسا کام کر دیں کہ آئندہ آپ اس زبان سے توہین نہ سنیں. توجہ فرما رہے ہیں, سیرت اہل بیت یہ تھی. رسول اللہ کے دو قسم کے رویے ہیں. ایک دفعہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, قرآن نے اشارہ کیا ہوا, ودو لو تدہنو فیدہنون, اے رسول یہ چاہتے ہیں کچھ تو نرمی دکھا تو کچھ یہ نرمی دکھائیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا, کچھ اسلام کی باتوں کو تم چھوڑ دو, رسول اللہ سے کہا. اور یہ کہا بھی کب, مکہ میں, بالکل ابتدائی دور میں, سردار آئے تھے مکہ کے, مشرق سردار, کچھ باتوں کو تم چھوڑ دو اور کچھ باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اللہ نے فرمایا, فلا تطیع المکذبین, اے رسول ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی. سورہ کافرون نازل ہوئی, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جس طرح خدا نے دین بتایا ہے سارا کا سارا وہی دین ہوگا, وہی قانون ہوگا, کسی بات پر اللہ کے کسی حکم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ کون تھے؟ یہ اصل بے ایمان تھے, یہ پلانر تھے, دشمنان دین تھے, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہی رسول, یہ بات, یہ واقعہ کب کا جو میں نے بیان کیا, مکہ کا ہے, جب ابھی کمزور تھا اسلام, جب کم لوگ ایمان لائے تھے, رسول اللہ مدینہ میں آئے, اسلام کو اللہ نے طاقت دے دی. ایک بدو آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا مشکل اسلام قبول نہیں کیا جاتا, مجھے, میں اسلام قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہ مجھے صرف ایک کام بتا دو. ان کا مطالبہ کیا تھا, کچھ باتیں چھوڑ دو. اللہ نے کہا ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی, کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وہ خناس تھے, وہ ہٹ دھرم تھے, وہ جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کے خلاف چالے چلتے تھے. ان کے بارے میں اور معاملہ ہے. سیرت رسول, سیرت اہل بیت یہ بتاتی ہے ہمیں. اور جو بیچارے نادان ہیں, جو بیچارے عام لوگ ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی اہل بیت کی سیرت مختلف ہے. یہ بدو آیا, ان پڑھ تھا, جاہل تھا, اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ سارا اسلام نہیں ہوتا, اگر آپ مجھے کوئی ایک کام بتا دیں اس کی پابندی کروں گا, باقی جو ہے نا مجھ سے کام نہیں ہوتے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے. یہاں پر اللہ کے نبی نے جو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتے, یہ نہیں کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, حالانکہ آپ طاقتور ہیں, وہاں ظاہری طور پر ابھی کمزور ہے اسلام, کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. یہاں پر اسلام طاقتور ہے, لیکن رسول اللہ اسے کہتے ہیں اچھا پھر ایک بات جو تجھے کہوں, وہ تو پھر اس پہ تو پکا رہے گا نا. اب یہ تعجب کی بات ہے, اسلام میں تبدیلی ہوگی؟ نہیں. اللہ کے نبی جانتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اپنی نادانی میں کر رہا ہے, اور میں جو اس کو بات بتاؤں گا اس پر اگر یہ عمل کرے گا صحیح, تو باقی سارا کا سارا خود بخود قبول کر لے. چونکہ یہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اور زد بازی کرنے والا نہیں ہے, نادان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر پکا عہد کر کے جو ایک کام کہوں گا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, ہمیشہ اس کو انجام دے گا. اس نے خوشی خوشی کہا کہ منظور ہے, وعدہ رہا آپ سے. اللہ کے نبی نے کہا بس ٹھیک ہے, جب بھی بولے گا سچ بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس شخص نے چونکہ بات دل سے کر رہا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولوں گا. کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جن کاموں سے وہ بھاگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک کام بتا دو, اپنے سچ کی وجہ سے اب وہ سارے کام کرنا شروع ہو گیا. اور جن کاموں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, اپنی پرانی غلط حرکات کو, سچ کی وجہ سے اس نے ساری غلط حرکات بھی چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی محفل میں آئے گا, رسول اللہ پوچھیں گے آج کیا کیا کیا, اگر کوئی خرابی کی ہے یا تو جھوٹ بولے, ٹھیک ہے, اور جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. جب سچ بولے گا تو اندر سے ملامت ہوگی کہ اللہ کے نبی کو کیسے بتاؤں مثلا جوا کھیل کے آیا ہوں, اللہ کے نبی کو کیسے بتاؤں شراب پی تھی میں نے, اللہ کے نبی کو کیسے بتاؤں فلان غلط کام کیا تھا. اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ سچ پر اگر پکا ہو گیا چھوڑ دے گا, چونکہ اصل میں گندا نہیں ہے. لہذا یہ جو دو طبقے ہیں, آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تشخیص دیں. ایک وہ ہے کہ جو پیسے کھا کر مکتب اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں مثلا, اور ایک وہ ہے جو پروپیگنڈے کی زد میں ہے. ان دونوں کے بارے میں سیرت رسول اللہ اور سیرت اہل بیت مختلف ہے. ہمیں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. جو میں نے آیات پڑھی آپ کی خدمت میں, یہ قرآن مجید کی سورۃ الضحا کی آیات ہے. شروع یہاں سے ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا, ضحا اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب صبح کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, روشنی پھیلتی ہے. صبح کی قسم, واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جائے. پرسکون ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے. چونکہ جب رات شروع ہوتی ہے پہلے کم ہے تو روشنی تھوڑی کم ہوتی ہے, اندھیرا زیادہ, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ پروسیس. جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, رات کا اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے سجا. مثلا اب یہ چھا گئی ہے, رک گئی ہے گویا کہ. ما ودعک ربک وما قلا, اے رسول آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, نہ آپ سے ناراض ہے. کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کی ذات اقدس پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا. مخالفوں نے باتیں بنانی شروع کر دی, اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, کہ لگتا ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, اس سے ناراض ہو گیا. اس نے گویا کہ کوئی کام ایسا کر دیا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا, ٹھیک ہے, اس نے کوئی کام ایسا کر دیا ہے کہ وہ جو وحی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. یہ طعنہ دینا شروع کیا. اس عرصے کو جس عرصے میں وحی نہیں اتری, فترت وحی کہتے ہیں. رسول اللہ پریشان تھے ان کفار کے طعنوں کی وجہ سے, تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. والضحا, نسبت کیا ہے توجہ فرمائیے. ضحا یعنی صبح کی قسم. کیا مطلب؟ جہالت کے اندھیروں میں ڈھکا ہوا یہ معاشرہ, اس کو علم کے اور دین کے اور ہدایت کے نور سے روشن کرنے کے لیے جو وحی کا سورج طلوع ہوا تھا, اس روشنی کی قسم. واللیل اذا سجا, اور یہ جو اب کچھ عرصہ وحی نہیں آ رہی, گویا کہ اندھیرا ہے, یہ دونوں جو چیزیں ہیں, دن دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, توجہ سے سنیے گا. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں کہ یہ اس پروگرام کا حصہ ہے, اس تحریک کا حصہ ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس کا تانا آپ کو کافر دے رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. وما قلا, اور نہ آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اور اے نبی پہلی چیزوں سے آخری چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے اللہ نے آخرت میں جو مقام رکھا ہے وہ اس دنیا میں جو آپ کو چیزیں عطا کی ہیں اس سے کئی زیادہ ہے. اور ایک علماء نے اس کی یہ تفسیر اور معنی بیان کیا کہ آپ کی تحریک کے جو ابتدائی ایام ہیں مجھے پتہ ہے سخت ہیں, آپ کے ساتھی بہت کم ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں. یہ جو ابتدائی ایام ہیں ان کے مقابلے میں جب آپ کے آخری اس تحریک کے آپ کی زندگی کے بعد والے ایام آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ بہتر صورتحال ہوگی. اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. آپ مکہ میں اسلام کے ابتدائی ایام کو دیکھیے اور مدینہ میں اسلام کی ترقی اور اسلام کی طاقت کو دیکھیے. وَلَلْآخِرَةُ آخِرَةً عربی زبان میں کہتے ہیں اول کے مقابلے میں جو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت یعنی آخری زمانہ آپ کا زیادہ بہت عطائیں ہوں گی اللہ کی آپ پر, بہت طاقت مل جائے گی آپ کی تحریک کو اس زمانے کی نسبت کہ جب آپ کے ماننے والے کم ہیں اور کمزور ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور بہت جلد آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے قیامت کے دن, یا اس سے مراد وہ اللہ کی مدد ہے کہ جو آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ملی اور وہ جو کمزور تھے وہ طاقتور ہو گئے, اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ زیر ہو گئے اور شکست کھا گئے. اگلی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ اے رسول نہ سمجھیے گا کہ ہم اب وہی آپ کی طرف بھیج کر ظاہری وہی اس تحریک کا آغاز کروا کر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ہم نے تو آپ کو اس زمانے میں بھی نہیں چھوڑا جب نہ آپ کے بابا دنیا میں تھے نہ آپ کی والدہ دنیا میں تھے. اب یہاں پہ جس بات کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے کہ جن کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے. اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے, سرور انبیاء کو خاتم انبیاء کو تسلی دے رہا ہے اس کا خالق کن الفاظ میں, اپنے پہلے احسان یاد کروا کے. پہلے کس احسان کا تذکرہ فرمایا, نہ سمجھیے ہم آپ کو چھوڑیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم نے تو آپ کو پہلے بھی نہیں چھوڑا, اب تو آپ جوان ہیں, اب تو آپ اپنے مثلاً پیروں پہ کھڑے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں یتیموں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا, الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی. اب مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ یہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو یتیم پایا اور میں نے آپ کو پناہ دی, مجھے بتا دیجئے سوائے عبد المطلب کے اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب کے اور مکہ میں کون سی ایسی جگہ ہے اور مکہ میں کون سا ایسا گھر تھا جو رسول اللہ کے لیے پناہ تھا.
محمد رکھ ایمان, محمد رکھ میزان شریعت میں,
توجہ فرمائیں، اس عہد جاہلیت میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک ایسی آغوش کا انتخاب کیا کہ جس کی اچھی صفات کی گواہی اس زمانے کے عرب بھی دیتے تھے۔ جناب ابی طالب کو سید البتحا کہتے تھے، اچھے اخلاق میں۔ آپ کو تاریخ میں جناب ابو طالب اوروں کی خرابیاں آپ کو مل جائیں گی تاریخ میں، لیکن جس نے میرے اور آپ کے نبی کو پالا ہے، جس کا اللہ نے انتخاب کیا آخری رسول کو رحمت للعالمین کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی کوئی بری صفت آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ توجہ فرمائیں، جناب ابو طالب جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے رسول اللہ کے ساتھ لگاؤ، نہ صرف جناب ابو طالب کا بلکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا بھی، ان کی زوجہ کا بھی۔ رسول اللہ نے ایک جناب آمنہ کو اپنی ماں کہا ہے، اور ان کے ان کو تو وہ تو چلی گئی تھی بہت بچپنے میں رسول اللہ کے، ان کے بعد اللہ کے نبی نے جس خاتون کو اپنی ماں کہا ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ اس بی بی نے مجھے ماؤں سے بڑھ کر پالا ہے، یہ اپنے بچوں کا طالب، علی، عقیل، جعفر جناب ابو طالب کے بیٹے، یہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا خیال یہ میرا رکھتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، جناب ابو طالب کی سیرت کیا ملتی ہے کہ گھر میں اگر دسترخوان لگا ہوتا، سارے گھر والے بیٹھ گئے، اپنے بچے بیٹھ گئے، رسول اللہ نہیں ہے، کہتے تھے کھانا شروع نہیں کر سکتے، جب تک محمد نہیں آ جاتے دسترخوان پر میرے بچے بھی کھانا نہیں کھائیں۔ اپنے بیٹے آپ مولا علی کو دیکھیں، رسول اللہ کو جناب ابو طالب نے پالا، اور میرے اور آپ کے مولا کو جس کو رسول اللہ نے ہمارا مولا قرار دیا، اس کو رسول اللہ نے پالا، اور مولا نے اپنے فرامین میں یہ ارشاد بتایا ہوا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح آگے پیچھے ساتھ ساتھ ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ آگے پیچھے، رسول اللہ سے جدا تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اونٹنی کا، جدا نہیں ہو سکتا ماں سے، کبھی بھاگ کے اس کے آگے، کبھی پہلو میں، کبھی اپنی مثال دیتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ جو گھرانہ ہے جناب ابو طالب کا، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اس کا انتخاب کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کے لیے، اور اس گھرانے کا پاکیزہ ماحول تھا کہ اللہ کا نبی 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا تو ایک ایسا کردار تھا رسول اللہ کا کہ جس کی طرف دشمنوں نے بعد میں بھی انگلی نہیں اٹھائی کہ اس رسول کے کردار میں کوئی کمی رہی۔ اچھے کردار اچھے اور پاکیزہ ماحولوں میں بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک کوئی آ کر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے فضیلت ہو گئی، اللہ نے تو اپنے ایک نبی کو فرعون کے گھر میں بھی پناہ دے دی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو دشمن ہوتے ہیں، وہ تو پھر احترام سے بات نہیں کرتے۔ کوئی آ کر کہے کہ اللہ نے جس طرح رسول اللہ کو مثلا جناب ابو طالب کی پرورش میں دے دیا تھا، تو یہ تو دلیل نہیں ہے ان کے اچھا ہونے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو فرعون کے محل میں ان کی پرورش کروائی۔ تو تم یہ بتاؤ کہ فرعون اچھا بندہ تھا، فرعون تو دشمن خدا تھا، تو ہم اس کی خدمت میں دو باتیں عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی باتیں مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، خداوند عالم نے جب فرعون کا تذکرہ کیا قرآن میں, یہ تو کہا کہ ہم نے تیرے لیے بندوبست کر دیا, لیکن کن الفاظ میں کیا؟ کہ تجھے وہ اٹھائے گا اے موسیٰ جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے. یعنی کلیئر کر دیا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. لیکن جب رسول اللہ کے بارے میں پرورش اللہ اپنا احسان یاد کراتا ہے تو وہاں پر بھی اپنی سابقہ روش کے مطابق اگر جناب ابو طالب نعوذ باللہ برے ہوتے تو جس طرح وہاں خدا نے کلیئر کر دیا کہ تجھے اٹھائے گا تو صحیح, تجھے پالے گا تو صحیح, لیکن کون؟ جو تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یا خود ہو موسیٰ کو وہ اٹھائے گا عدو لی و عدو اللہ, جو میرا بھی یعنی خدا کا بھی عدو ہے دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے. لیکن جناب ابو طالب کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اور دوسرا یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی پرورش کے لیے جو آغوش انتخاب کرتا ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کی تربیت اور پرورش فرعون نے نہیں کی تھی, حضرت موسیٰ کی پرورش اس آغوش نے کی تھی جس کو قرآن نے جس بی بی کی تعریف کی ہے, آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ تحریم میں اس کی مثال دی ہے پاکیزگی کی. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. یہ فرعون کی بیوی تھی جس نے بچے کو اٹھایا تھا, اور فرعون تو اس کے قتل کے درپے تھا. یہ اس بیوی نے سفارش کی تھی جس کی وجہ سے فرعون باز آ گیا موسیٰ کے قتل سے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس آغوش میں اللہ اپنے نبی کو رکھتا ہے وہ آغوش پاک ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ماں سے ملوانا تھا جو پریشان تھی, دریا میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے, اور جب دریا میں ڈالنے کا خدا نے حکم دیا تو ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ گھبرانا نہیں, ہم آپ کو پلٹا دیں گے, موسیٰ کو دوبارہ آپ سے ملا دیں گے. حضرت موسیٰ دودھ پیتے بچے تھے اس وقت. اب جب دودھ پلانے والیوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو یہ بچہ جو اللہ کا نبی ہے یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. دودھ پلانے والیاں آئی, ملک میں اعلان کیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا. جو بہن تھی حضرت موسیٰ کی, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کی ماں نے کہ تم نے دریا کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ موسیٰ کو جس چیز میں رکھا ہے میں نے یہ کہاں جاتی ہے. اس نے بتایا ہوا تھا کہ یہ کہاں گیا. اب اس کو چونکہ پتہ تھا, وہ آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا بتا سکتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو قتل سے محفوظ بھی رکھا اور دوبارہ ماں کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ملاقات بھی کروا دی. پس دو خواتین نے پالا, توجہ فرما رہے ہیں, دو خواتین نے پالا حضرت موسیٰ کو, ایک حضرت موسیٰ کی ماں ہے اور ایک وہ خاتون ہے کہ جس کا شمار دنیا کی عظیم ترین چار خواتین میں ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا ہم جواب کیا دیں گے, دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, اگر کوئی یہ اعتراض کرے اس کا جواب کیا ہے کہ جو بندہ برا ہوتا ہے اس کا جب تذکرہ کیا اللہ نے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس کے پاس رکھوا دیا تھا تو خدا نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ وہ اللہ کا بھی دشمن تھا موسیٰ کا بھی دشمن تھا. اس کو تو اگر پتہ لگ جاتا کہ موسیٰ کون ہے کہ وہ کیا کرتا, وہ تو قتل کر دیتا. جناب ابو طالب رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد, اب میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا تھا, جو بھی کفار پلان بناتے تھے جناب ابو طالب جنہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا, وہ مخفی رکھا اس لیے تھا تاکہ کفار مکہ اب ان کو غیر نہ سمجھے اور جو پروگرام بنائے اس پروگرام میں جناب ابو طالب کے ساتھ بھی مشورہ کرے. لہذا جو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, معلوم ہے آپ کو کہ جب بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہوتا تھا پہلے کس کے پاس آتے تھے؟ جناب ابو طالب کے پاس. تاریخ اسلام بتاتی ہے مسلمانوں نے کفار کے ابتدائی مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف. جب یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس کے اچھے تعلقات تھے جناب ابو طالب کے ساتھ, چونکہ یہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے اس کے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے پہلے سے ایک خط لکھا نجاشی کو. جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے وہ اس قسم کے خط نہیں لکھتا. خط لکھا, اس میں پہلے اشعار لکھے جس میں نجاشی کی تعریف کی, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس پناہ لینے آ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اللہ کی کتاب میں, بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا, اللہ کی کتاب میں ایک کردار ملتا ہے کہ جو فرعون کے قریبیوں میں تھا لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. سورۃ الغافر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے, اور سورۃ المومن بھی کہتے ہیں. سورۃ المومن اس کو کہتے ہیں اسی مومن آل فرعون کی وجہ سے. توجہ فرمائیے, جب حضرت موسیٰ نے اپنی تحریک شروع کی یہ شخص کہ جو فرعونی تھا فرعون کی قوم سے تھا ایمان لے آیا, لیکن اس نے اپنا ایمان شو نہیں کیا کیونکہ فرعون کے خواص میں سے تھا, بڑے افسروں میں سے سرداروں میں سے تھا. اس نے اپنا ایمان شو نہیں کیا کیونکہ شو کر دیتا تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا, فرعون اسے خود سے دور کر دیتا, پھر جو منصوبے بننے تھے ان سے آگاہی نہ ہوتی اس کو. اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, جب بھی فرعون کوئی قدم اٹھانے لگتا تھا اپنی اس بڑی کاؤنسل کے سامنے پیش کرتا تھا یہ کچھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ وہ عملی قدم اٹھا نہیں سکتے تھے, اٹھا نہیں پاتے تھے. سورہ غافر میں اس کا تذکرہ ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ, اور فرعون نے کہا کہ تم مجھے اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور موسیٰ اپنے رب کو بلا لے. کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ یا تو تمہارا دین بدل دے گا, یعنی فرعون بھی کسی دین کا محافظ ہے, توجہ فرمائے, یا تمہارا دین بدل دے گا یا اگر دین نہ بھی بدل سکا تو کم از کم کیا کرے گا, فساد کر دے گا تمہارے شہر میں جو امن و امان ہے اس کو موسیٰ کیا کر دے گا, خراب کر دے گا. وقال موسیٰ, فرعون کی یہ بات سن کے جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, کہ میں اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کے مارے ہوئے شخص سے جس کو قیامت یوم حساب پر ایمان نہیں. یہ دو باتیں اللہ نے کوٹ کی, ایک فرعون کا جملہ, ایک حضرت موسیٰ کا جملہ, اور تیسرا جملہ اور اس کے بعد کئی آیات. وہ کس کے بارے میں ہے؟ مومن آل فرعون کے کردار کے بارے. اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمنون من آل فرعون, آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے کہا یکتم ایمانہ, جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا. یہ ایمان کو چھپا کر دشمنوں کے اندر بیٹھ کر ان کی چالوں کو کمزور کر دینا تحریک دین کے خلاف, اور ان کو پتہ بھی نہ چلے, وہ اس دھوکے میں رہیں کہ یہ تو مثلا ہماری پارٹی میں ابھی تک, اور ان کا حصہ بن کر دین کی تحریک کو فائدہ دینا, یہ اتنا اہم کام ہے کہ جس کو اللہ کی کتاب نے جس کا قصیدہ پڑھا ہے, اور اللہ کے رسول کی تحریک میں بھی یہ کردار موجود تھا, اور اس کردار کا نام ہے ابو طالب.
عظمت ابو طالب علیہ السلام پر بلند صلوات
اللہ محمد محمد محمد.
اس میری بات تمام ہے. اس نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا اتقتلون رجلا, تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہی کہہ رہا ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے نا, کہتا ہے اس کو مارو نہیں, اگر وہ سچا ہوا, اگر وہ سچا ہوا تو تم پہ عذاب آ جائے, اور اگر جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا خود بیڑا غرق کر دے. اپنا ایمان شو نہیں کر رہا, لیکن بات ایسی کر رہا ہے کہ جس سے قوم موسیٰ کے خلاف ایکشن لینے سے باز آ جائے. جناب ابو طالب کا سارا کردار مکہ میں یہی تھا. اسی وجہ سے جب جناب ابو طالب دنیا سے جاتے ہیں, اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے اب اے رسول یہ شہر اس قابل نہیں رہا, اب آپ اس کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. بس میری عرائض تمام ہوئی, توجہ فرمائے. میں نے عرض کیا آغاز میں کہ اللہ کا نبی اتنا غمگین ہوا کہ تاریخ اسلام میں شیعہ بھی سنی بھی اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. عام عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں, عام الحزن یعنی نبی کے غم کا سال. تا قیامت ابو طالب کی وفات کے سال کو اسلام کی تاریخ میں غم کا سال کہا جاتا رہے گا. سوچنے والے کو چاہیے کہ سوچے کہ کسی مشرق اور کافر کی وفات پر اسلام, نبی اسلام سال کو غم کا سال قرار نہیں دے گا. مشرق کے مرنے سے نبی کو غم نہیں ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مومن جس کے دل میں ایمان گھس جاتا ہے اس کو خدا کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں ہوتی, چاہے اس کے ماں باپ ہو, چاہے اس کے بھائی ہو, چاہے اس کی اولاد. یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے. اگر ابو طالب, جناب ابو طالب کے جانے کے بعد رسول اللہ غمگین ہے تو رسول اللہ سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اگر ابو طالب کافر ہوتے, اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو رسول اللہ غمگین نہ ہوتے. لیکن رسول اللہ کا غمگین ہونا بتا رہا ہے کہ ابو طالب مومن تھے, ابو طالب خادم اسلام تھے. اس وقت خادم اسلام تھے جب اکثریت اسلام کی دشمن تھی, لہذا رسول اللہ غمگین ہوئے. اور اس غم کے ساتھ ایک اور غم بھی جڑ گیا. دوسری اسلام کی خدمت کرنے والی بی بی خدیجہ, وہ بھی وفات پاتی ہے اسی سال میں شیب ابی طالب. اور میں عرض کروں گا کہ جب بی بی خدیجہ نے وفات پائی تو وہ غم صرف رسول اللہ پر نہیں آیا, نہ ابو طالب کا غم نہ بی بی خدیجہ کا غم صرف رسول اللہ پر بھی نہیں آیا, ایک اور معصوم بی بی پر بھی یہ غم آیا جس کو میں اور آپ فاطمہ الزہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ جناب خدیجہ کون ہے؟ یہ ابو طالب کون ہے؟ ایک سردار ہے مکہ کا اور ایک بی بی اتنی مالدار کہ لوگ قرض مانگ کے جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن اس اسلام کی خدمت کرتے کرتے, اس اسلام پر اپنا مال لٹاتے لٹاتے یہ بی بی اس حال کو پہنچی کہ سارا آرام و آسائش قربان کر دیا. آپ ذرا سوچئے کہ جب رسول اللہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ آرام دہ بستروں پر سونے والی, یہ اونچے محلات میں رہنے والی بی بی شیب ابی طالب میں بھوکی پیاسی زمین پر سو رہی ہے, تو اللہ کے رسول کے قلب پر کیا گزرتی ہوگی. اور جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ نہ فقط بی بی خدیجہ بلکہ وہ بی بی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, وہ کم سن فاطمہ الزہرا بھی اپنی ماں کے ساتھ بھوکی اور پیاسی, وہ بچی بھی اس شیب ابی طالب کی پتھریلی زمین پر سو رہی ہے, تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عزادارو, جناب خدیجہ نے ایک وصیت کی آخری وقت میں, کہا فاطمہ فاطمہ میری ایک سفارش کرو گی اپنے بابا سے. بی بی نے فرمایا بتائیے. کہا کہ میری ایک خواہش ہے, اپنے بابا سے کہنا میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی, میں تو ان کی کنیز ہوں, بس میری یہ خواہش ہے اپنے بابا سے کہنا کہ جو کملی جو چادر وہ اوڑھتے ہیں مجھے قبر میں دفناتے وقت وہی چادر میرے اوپر ڈال دے. عزاداروں, بس آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بی بی فاطمہ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اے بی بی آپ کتنی مظلوم ہیں کہ جب آپ کا جی چاہتا تھا کہ اپنی ماں کی قبر پر جائیں, اپنے بابا کے چچا ابو طالب کی قبر پر جائیں, آپ اپنے بابا سے کہتی تھی رسول اللہ آپ کو لے کر چلے جاتے تھے, لیکن آپ کتنی مظلوم ہیں کہ آپ کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں. آج بھی آپ کو چاہنے والے جب مدینہ جاتے ہیں
بقیع میں جاتے ہیں، ان کی نظریں تلاش کرتی ہیں نبی کی بیٹی کی قبر کو، لیکن خدا جانے کیا حالات ہو گئے تھے کہ آپ نے علی سے فرمایا تھا مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، اور کسی کو میرے جنازے پر نہ بلانا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بے حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بے حق محمد و آل محمد یہ جو المدد گروپ کے ہمارے مومنین ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی مجھے بتایا گیا راشن وغیرہ مستحق فیملیز کو دیتے ہیں، اسی طرح سندھ کے اندر جہاں پر پانی نہیں ہے کنویں کھدوا کر مولا امیر کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، جناب ابو طالب کی سیرت کے جو عطا کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہ کام کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے بالخصوص اور بالعموم ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اور جو کچھ تو ہمیں دیتا ہے اس میں سے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں جن مرحومین کی اسال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کے بھی، اور بالخصوص ملت جعفریہ کے شہداء کے بھی، اور جتنے مومنین اس مجلس میں تشریف فرمائے سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کا حقیقی شیعہ اور حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری ملت کے افراد بے گناہ اسیر ہیں اسیران کربلا کا صدقہ، پروردگارہ ان کے خاندان جو ان کے منتظر ہیں ان کے انتظار کو جلد از جلد تمام فرما، ان کی رہائی کی خبر سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.